الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں. آج کے موضوع میں انشاءاللہ العزیز رزق کے اندر کشادگی کے جو اسباب ہیں، کہ تنگی رزق سے کس طرح سے انسان نجات پا سکتا ہے، اور رزق میں فراخی کے جو اسباب ہیں، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے بندوں پر کھول دیتے ہیں، اور اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرماتے ہیں. اس مضمون پر انشاءاللہ العزیز عرض و معروض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خزانوں سے مالا مال رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہیں اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے معاملات کا تذکرہ فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ہی وہ ہے کہ جو رزق کو کشادہ بھی فرماتا ہے، رزق کو تنگ بھی فرماتا ہے. جس کے لیے چاہے کشادگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کے فیصلے فرما دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ ہی تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو رزق کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، اور اس بڑھانے اور گھٹانے کے اندر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جس طرح رات دن کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی قدرت کے عظیم الشان نشانیاں ہیں، اسی طرح رزق کی فراخی اور کشادگی اور رزق کی تنگی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے فرمایا کہ له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں. جس کے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، جس کے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے. بے شک اللہ تعالی تمام کی تمام چیزوں کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. خزانوں کا مالک بھی وہی، خزانوں کی تقسیم بھی اسی کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے. جس بندے کے لیے جتنا نصیب ہوتا ہے اللہ اس کے لیے اتنا ہی مقدر فرماتا ہے، اور بندے کو اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارک میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے جو بہت ہی پیاری مختصر اور جامع دعا ہے. انسان یاد کر سکتا ہو تو یاد کر لے، ورنہ اردو ہی میں اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کرے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یہ تو اکیلے کے لیے ہو جاتی ہے، جمع کا صیغہ ہو، سب کے لیے دعا مانگنی ہو. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچاتے ہوئے حلال کو اتنا عطا فرما دیں کہ وہ میرے لیے کافی شافی ہو. اغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل و کرم سے آپ اپنی ذات کے علاوہ دیگر مخلوقات سے مجھے مستغنی اور بے پروا بنا دیجی. اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین اور توکل نصیب ہو جائے، اللہ ہی کے خزانوں پر نظریں جم جائیں، اللہ ہی سے لو لگا کر اللہ سے مانگنے والا بن جائے. یقیناً اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، آپ ہی نے حلال کہے، آپ ہی نے حرام بتائے. یا اللہ، آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں کہ اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لیں، اور اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں ایسا مستغنی کریں کہ ہماری نگاہیں صرف آپ کی ذات کے اوپر ہی ٹکتی اور جمتی ہوں، آپ کی ذات کے علاوہ ہم کسی اور کو دیکھنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب یقین مل جاتا ہے، بھروسہ مل جاتا ہے، نگاہیں اللہ کی ذات پر جمتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے بندہ ہر چھوٹی بڑی نعمت مانگتا ہے. جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے وہ دست سوال دراز کرتا ہے. رزق میں قلت و کثرت یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے امتحانات ہیں. کبھی کبھار بندے کو مالا مال کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی قلت اسباب دے کر اس کو آزمایا جاتا ہے. مال و دولت کی فراوانی ہو جائے تو بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، شکر کر رہا ہے تو امتحان میں کامیاب، اور اگر مال و دولت کی قلت ہو جائے، رزق میں تنگی آ جائے، تو پھر وہ صبر کا دامن تھام لے تو وہ امتحان میں کامیاب. دونوں حالتوں میں اس کو جانچا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ مالداری کی حالت میں کیا صورت حال ہے اور تنگ دستی کے زمانے میں اس کے ساتھ کیا صورت حال ہے. اگر نعمتوں کی فراوانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کے دروازے کھول کر مالا مال فرما دیا ہے، تو پھر وہ اگر اپنی زبان سے، زبان حال سے، زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن کے جی رہا ہے تو یہ کامیاب انسان ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کے اوپر شکر حد سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ معترف ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو کہ یا رب یہ نعمت جو آپ نے عطا فرمائی محض آپ ہی کا فضل و کرم ہے، آپ ہی کے عطا ہے، آپ ہی کی نوازشات ہیں، میں تو اس قابل نہ تھا. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ امتحان میں کامیاب ہے. اور جب بندہ حالات سخت آ گئے، مشکلات میں گھر گیا، تو اس وقت صبر کا دامن تھام لیتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ صبر بہت زیادہ پسند آتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ جنہوں نے بادشاہی کو خیر باد کہا اور اس کے بعد درویشی کی لائن میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری کے اندر ایسی زندگی میں اپنے آپ کو فنا کیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور کرامت بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ بندہ جب ہماری خاطر قربانی دیتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات کی بارشیں فرماتے ہیں. ایک موقع پر بھوک کی شدت تھی، بھوک لگ رہی تھی، اور اسباب پاس کوئی تھے نہیں، تو جو چیز میسر تھی، کوئی اپنے استعمال کی چیز تھی، تو ایک شخص کو دی اور کہا کہ یہ بطور گروی تم اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے بدلے مجھے بطور ادھار اور قرضہ ایک وقت کی جو روٹیاں درکار تھیں اتنی روٹیاں انہوں نے سل لی. تو وہ شخص آپ کی وہ چیز بطور گروی اور زمان کے لے کر چلتا بنا تاکہ آپ کے لیے روٹیوں کا انتظام کر کے آپ کو لا کر دے. جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ ایک شخص آ رہا ہے خچر لیے ہوئے، اور اس خچر کے اوپر بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور بوریوں کے اندر 40,000 دینار یعنی 40,000 اشرفیاں لدی ہوئی ہیں. اس شخص سے ملاقات ہوئی اور پوچھنے لگا کہ ابراہیم ابن ادھم ان کا ٹھکانہ اور پڑاؤ کہاں ہے، جائے قیام کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیا صورت حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ بتایا کہ میں ان کا غلام ہوں، ان کے والد کے ترکے میں سے جو ابراہیم ابن ادھم کا میراث کا حصہ بنتا ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ خچر کے اوپر 40,000 درہم 40,000 دینار یعنی 40,000 اشرفیاں یہ ان کا میراث میں ملا ہوا ان کے والد کی طرف سے ترکے کا وہ حصہ ہے جو ان تک پہنچانے جا رہا ہوں، اور میں خود بھی انہی کا مملوک ہوں، میراث میں انہی کا حقدار بنا ہوں. چنانچہ اس نے پتہ بتا دیا، وہ شخص وہاں سے ڈھونڈتا بھالتا حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تک جا پہنچا، اور جا کر بتایا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور یہ 40,000 اشرفیاں آپ کی وہ میراث کا حصہ ہیں جو آپ کے والد کے ترکے میں سے آپ کے حصے میں آئی ہیں. فرمایا کہ اگر تو تم سچے ہو اور تمہاری بات درست ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری بات سر آنکھوں پر، تم میرے غلام اور یہ ساری اشرفیاں یہ میری، تو لہٰذا میں تمہارے قول کے مطابق تم میرے غلام ہو تو تمہیں میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور یہ 40,000 اشرفیاں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، لہذا یہ اشرفیاں سنبھالو اور واپس جہاں سے آئے ہو وہاں جا کر اپنی زندگی بسر کرو. وہ تو خوش ہو گیا، وارے کے نیارے ہو گئے کہ آزادی بھی مل گئی اور یک لخت اتنی بڑی رقم بطور ہدیہ واپس پلٹ کر اسی کو مالک بنا دیا گیا. وہ تو چلا گیا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرنے لگے اور التجا کرنے لگے اور فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رب مجھے تو بھوک لگی تھی، ایک وقت کی روٹی آپ سے مانگی تھی، آپ نے 40,000 اشرفیاں لا کر پیش کر دی، دنیا کا اتنا بھاری بھرکم بوجھ میں کہاں برداشت کر سکوں گا. ایک وقت کی روٹی مانگی اور آپ نے پورے خچر کے اوپر 40,000 اشرفیاں ندوا کے میرے پاس بھیج دی. تو یا رب آئندہ مجھے بھوک لگے گی تو پھر میں آپ سے روٹی بھی نہیں مانگوں گا, بھلے بھوک سے مر جانا مجھے گوارا ہوگا لیکن اتنی بھاری بھرکم دنیا کی ذمہ داری مجھے برداشت نہیں ہوگی. اللہ والے لوگ تھے, ان کے اپنے مزاج تھے, دنیا سے بے رغبت تھے, آخرت کی طرف ساری توجہات ان کی لگی ہوئی تھی. تو نعمت ملنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر, اور نعمت نہ ملے تو اس کے اندر بھی وہ بالکل مطمئن دکھائی دیا کرتے تھے کہ مال و دولت یہ درہم اور دینار دنیا کے اسباب آنی اور جانی چیز ہے, کہ جس کو انسان حقیقت میں اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھے کہ اگر ظاہری طور پر مال و دولت ہوں گے تو میں کامیاب ہوں, نہ ہو تو میں ناکام ہوں, ایسا انسان پھر خسارے میں چلا جاتا ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دے کر جس انداز سے چاہیں وہ اس کو پالتے ہیں, اس کی پرورش فرماتے ہیں. تو نعمت مل جائے تو شکر گزاری ہو, اور نعمت میں قلت آ جائے تو صبر کا دامن تھام لے لیکن شکوہ شکایت نہ ہو. سخت حالات میں بھی وہ ایسی سفید پوشی کے ساتھ, خودداری کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہوئے ان حالات سے, ان ایام سے گزر جائے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اللہ کی ذات پر جب نظر ہوتی ہے تو پھر بندے کو معلوم ہے کہ کشادگی آ رہی ہے, حالات اچھے آ رہے ہیں, فراخی آ رہی ہے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر خدا نخواستہ حالات کی تنگی ہے, مشکلات ہے, اور تنگ دستی آ گئے, مشکل حالات آ گئے, تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے بندہ جو صبر کا گھونٹ پیتا ہے تو اس گھونٹ کے پینے میں بھی ایک ذائقہ اور لذت محسوس ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک نوجوان گزر رہا تھا, آپ کی نظر پڑی, دیکھا سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے کہ تمہارے سر پر بڑی کس کے پٹی بندھی ہوئی ہے؟ کہا کہ اماں جان سر میں شدید ترین درد ہے. کہا اچھا یہ درد تمہارے ہوتا رہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہا کہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا 30 سال. اور کہا کہ 30 سال میں پہلی مرتبہ اتنا شدید درد ہوا کہ ناقابل برداشت تھا, تو میں نے کس کے پٹی باندھی ہوئی تاکہ صبر آ جائے اور یہ سر کا درد تھوڑا ہلکا ہو جائے. اللہ والوں کی نگاہیں تو ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہیں. تو فرمانے لگیں واہ بیٹا واہ, 30 سال تک جب اللہ نے تجھ کو درد سر سے بچایا, سر کے درد سے بچا کے رکھا, تو اس وقت تو نے کوئی شکر کی پٹی نہ باندھی, لیکن 30 سال گزر جانے کے بعد ایک دن تیرے سر میں درد ہوا تو نے شکوے کی اور شکایت کی پٹی اپنے سر پہ باندھ لی, مخلوق کو دکھاتا پھر رہے کہ تیرے سر میں درد ہو گیا. تو یہ ایک دبی انداز میں نصیحت تھی کہ اگر 30 سال تک تو آرام سے رہا ہے, تکلیف سے بچا ہوا رہا ہے, تو وہ بھی اللہ کی طرف سے معاملات تھے. اور اگر اب سر میں درد ہو رہا ہے تو اس انداز سے پٹی باندھ کر مخلوق کو دکھاتا پھرے کہ میرے سر میں اللہ میاں نے درد کر دیا, تو فرمایا کہ 30 سال میں تو نے شکر کی پٹی تو سر پہ نہ باندھی, لیکن جہاں تیرے سر میں درد ہوا وہاں تو نے شکوے اور شکایت کی پٹی اپنے سر پہ باندھ لی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بندے شکر اور صبر ان دونوں صفتوں سے آراستہ ہوتے ہیں کہ قلت ہو تب بھی, فراوانی ہو تب بھی, شکر اور صبر ان دونوں چیزوں کو وہ تھام کر آگے چلا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دونوں حالات میں بندے کے امتحانات ہیں, مالی کشادگی آ جائے تب بھی, مالی لحاظ سے تنگی آ جائے تب بھی, رزق کے اندر فراوانی ہو تب بھی, رزق میں تنگی ہو تب بھی. رزق کہا جاتا ہے کہ بندے کو جو ضروریات زندگی میسر ہوں وہ اس کے لیے کافی اور شافی ہوں, جو جو اس کی ضروریات ہیں, کھانا پینا, لباس پوشاک, رہن سہن, اور اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہے تو دوا, علاج, معالجہ, جو جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہیں, ان ضروریات زندگی کے لیے جو جو بھی اس کو چیزیں درکار ہیں وہ ساری چیزیں اس کو میسر آ جائیں تو یہی چیز رزق کہلاتی ہے. صحت اس کو ملی ہوئی ہو اور صبح و شام کے اس کو نہ نفقے کا اللہ پاک نے انتظامات کیے ہوئے ہوں, اور جو جو اس کے گزر بسر کے لیے ضروریات زندگی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ اس کو فراہم فرما رہے ہوں, تو ایسا شخص ہے کہ جس کو رزق باہم پہنچ رہا ہے. اور اس رزق کے اندر سب سے بڑی چیز تو زندگی ہے کہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہوں, سر سے پاؤں تک صحت مند انسان بن کے صبح سے شام تک زندگی گزار رہا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے صبح اس حال میں کرے کہ وہ امن و امان میں ہو, امن و امان کے اندر صبح کی, اور اس کا جسم وہ بیماری سے, مرض سے, پھوڑے پھنسی, درد سے محفوظ ہو, اور اس کے پاس ایک دن کا روزی نہ ہو. من اصبح منکم آمنا جو شخص بھی تم میں صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے علاقے میں ایسے جگہ پر اس نے صبح کی کہ امن و امان کے اندر اس کی آنکھ کھلی ہے، اور اپنے بدن کے لحاظ سے وہ عافیت کے اندر ہے، کوئی دکھ درد تکلیف کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس اس دن کا روزی نہ موجود ہے، نان نفقہ موجود ہے، ایک دن کے گزر بسر کے سامان موجود ہیں، فرمایا کہ گویا کہ پوری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی، آج کے دن کی زندگی اس کو ملی، آج یہ دوبارہ سے جاگ کر آج کی نئی زندگی اس کو میسر آئی ہے، تبھی تو جاگنے کے بعد جو دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. موت اور نیند یہ دونوں بہنیں ہیں، نیند موت کی بہن ہے کہ بسا اوقات نیند کے اندر جا کر انسان موت کے آغوش میں بھی چلا جاتا ہے. النوم اخت الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند یہ موت کی ایک بہن ہے. تو اس اللہ نے جب اس چھوٹی موت کی آغوش میں لے جا کر سلا دیا، پھر صبح اس کو تازہ دم کر کے دوبارہ سے جگا کر نئی زندگی بخش دی، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی احیانا، جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ وہ ہمیں موت دے چکا تھا، وإلیہ النشور، ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو جب صبح سویرے نئی زندگی کے ساتھ نئے دن کا آغاز ہوا، صبح تہجد کے وقت میں خوش نصیبی کے ساتھ اٹھ گیا، یا سعادت کے ساتھ فجر کے وقت میں اس کی آنکھ کھل گئی اور جاگ گیا، اس وقت جب وہ نئی زندگی اس کو مل رہی ہے، تو فرمایا کہ تین نعمتیں اگر اس کو میسر ہوں، امن و امان ہو، اور بدن اس کا عافیت والا ہو کہ کوئی دکھ درد تکلیف کوئی پریشانی اس پر طاری نہ ہو، اور اس کے پاس اس دن کا روزی نہ موجود ہو، فرمایا کہ گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں جمع کر کے اس کو عطا فرما دی گئیں. اب بندہ اگر اس کی قدر کر لے اور شکر گزاری کے ساتھ دن کے اندر عبادت گزاری کے ساتھ دن گزارنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم کی اور زیادہ مزید بارشیں ہوتی ہیں. رب ذوالجلال نے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف انداز رکھے ہیں، مختلف عنوان رکھے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے بھی مختلف اعمال ہیں، دیگر معاملات کے اندر بھی دین اور دنیا اور دنیا اور آخرت ہر معاملے کے اندر اللہ پاک نے مختلف اعمال رکھے، اور بعض اعمال تو ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت معمولی بہت مختصر، کوئی فائدے کے اعتبار سے کوئی نقصان کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. کوئی عمل نیکی کے عنوان کے اندر مختصر سا معمولی سا آسان سا، لیکن اس قدر وہ ثمرات سے لبریز ہے کہ بندے کے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات کوئی عمل مختصر سا ہے لیکن اس کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ وہ بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. ایک حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی کہ بندہ جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے سامنے کلمہ اف کہتا ہے، اف کہ اف کا کلمہ کتنا چھوٹا سا، صرف دو حرفوں پر مشتمل، فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو کلمہ اف اس کو جب عمل کے ترازو کے اندر ڈالا جائے گا تو اس قدر بھاری بھرکم بن جائے گا کہ دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوگا. اب یہ بھیانک ہونے کے اعتبار سے، مہلک ہونے کے اعتبار سے، آخرت میں بربادی کے اعتبار سے کس قدر خطرناک ایک چھوٹا سا عمل کہ ماں باپ کے سامنے اکتاہٹ کے ساتھ اف کا کلمہ کہہ دیا، آخرت میں جب آئے گا تو پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھرکم ہو کر آئے گا. اور اسی طرح بسا اوقات کوئی نیکی کا کلمہ ہے، کوئی نیک عمل ہے، دیکھنے میں بہت معمولی سا ہے، تو معمولی سا معمولی عمل بھی بسا اوقات وہ نیکی ایسی وزندار اور جاندار ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس قدر ثمرات ہیں، اس قدر اس کے اندر وزن ہے کہ وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالی غفور بھی ہیں شکور بھی ہیں، شکور وہ ذات کہ جو تھوڑے پر بہت زیادہ عطا کرنے والی ہو، الذی یعطی الاجر الکثیر علی الامر القلیل. شکور اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے اجر و ثواب سے بندے کو مالا مال فرماتی ہے، تھوڑے سے عمل پر محنت تھوڑی کی ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ دیا جا رہا ہے، نوازشات کی بارش کی جا رہی ہے. وہ شکور ذات بسا اوقات بندے کے ایک معمولی عمل پر ایسا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی بہت سارے فیصلے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کام آ گئی اور انسان کے وارے کے نہیں آ رہے اور نجات کا سامان بن گئی، اور بسا اوقات کوئی معمولی سا عمل وہ بندے کی ہدایت کو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے ایک دوست کے ہاں ملاقات ہوئی ہے ان کے ماموں سے، ماشاءاللہ بہت نورانی چہرہ، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، اور پورے ماشاءاللہ بارش، بتانے لگے کہ میں تو عام ماحول میں رہا کرتا تھا، دین سے زیادہ کوئی واقفیت نہ تھی اور کلین شیو تھا، تو یہاں جو اپنے پہاڑ کی طرف جو مدرسہ ہے اور اس سے پہلے مسجد صدیق اکبر ہے اور آگے مدرسہ ہے مفتی منیر صاحب کا، تو وہاں کوئی افتتاحی سلسلہ تھا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو افتتاح کے لیے وہاں پر لائے تھے. کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو حضرت تشریف لا رہے میں بھی شرکت کر لوں، ایک عام انداز سے شرکت کر لی. کہا کہ جب حضرت آئے سنگ بنیاد وغیرہ رکھ دیا، افتتاح ہو گئی، کئی سال پرانی بات ہے، تو کہا کہ میں بھی حضرت سے ملا کلین شیف تھا، تو حضرت نے ملاقات کر کے سینے سے لگا کر اور یہاں گال سے گال ملا کر اس طرح بوسہ لے لیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اس داڑھی کو نہ کاٹنا. کہا کہ بس جس محبت سے، جس شفقت سے، جس درد دل سے انہوں نے یہ بات کہی، کہا میرے تصور میں نہیں تھا کہ صبح جو میں شیو کر چکا تھا، داڑھی صاف کر چکا تھا، یہ میری زندگی کا آخری شیو ہوگا. لیکن جس محبت سے، جس لجاجت سے، جس پیار سے انہوں نے اپنائیت سے سینے سے لگایا اور جس پیار بھرے انداز میں یہاں ہلکا سا ان کو چوم لیا اور فرمایا کہ بھائی یہ داڑھی نہ کاٹا کرو. کہا کہ بس ان کے اس جملے کے بعد سے پھر میرے ان گالوں پر بلیڈ نہیں لگا، پھر رخسار کے اوپر اللہ پاک نے نور نبوت اور سنت نبوت کو اگا دیا. تو ایک چھوٹا سا جملہ اگلے آدمی کے لیے ایسا کارآمد ثابت ہوا کہ اب ماشاء اللہ وہ پنج وقتہ نمازی، عبادت گزار اور متقی پرہیزگار اور دینی معلومات وہ جو بتا رہے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی بہت سلجھے ہوئے اور بہت اللہ سے محبت رکھنے والے اور دین سے وابستہ اور جڑے ہوئے انسان. ایک چھوٹی سی بات بسا اوقات انسان کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ شکور ہے کہ بندے کے تھوڑے سے معمولی سی نیکی پر بسا اوقات بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. حضرت ملا علی قالی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی، جو ہماری حدیث مبارک کی ایک مشہور معروف کتاب ہے، اس کی شرح مرقات، اس کے مصنف حضرت ملا علی قالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا اسی بات کے اوپر کہ معمولی سا عمل بھی، معمولی سی نیکی بھی، اس کو ہلکا مت جانو. بسا اوقات دنیا میں کیا ہوا کوئی معمولی سا عمل بڑا کارآمد ثابت ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا بعد وفات، خواب میں اللہ پاک نے اس کے کسی جاننے والے کو دکھایا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بنی انتقال کے بعد، کیا حالات پیش آئے. کہا کہ بس معاملہ ایسا ہوا کہ جب میرے اعمال تولے جانے لگے، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، میں تو ڈر گیا کہ میں تو گیا، مارا گیا، پھنس گیا، نیکیوں کا پلڑا میرا ہلکا تھا. اچانک میں ڈرا کھڑا ہوا تھا کہ ایک مٹی کی چھوٹی سی پوٹلی آ کر میرے نیکیوں کے پلڑے میں گری، اور گرنے کے ساتھ ہی کایا پلٹ گئی، اور دیکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا. یک لخت میں حیران کھڑا کا کھڑا رہ گیا. میں نے کہا یا رب یہ کیا کرشمہ کہ مٹی کی ایک چھوٹی سی پوٹلی آئی اور نیکیوں کا پلڑا جھکا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جو دنیا میں کسی قبر پر تم نے تین مٹھی ڈالی تھی، یہی مٹی تمہارے لیے وزندار ثابت ہو گئی. کتنا مختصر سا ایک عمل ہے جس کو انسان زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن دنیا کا یہ مختصر سا ہلکا پھلکا ایک نیک عمل اللہ پاک نے اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیا کہ نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس نے اٹھا کر وہ مٹی کی مٹھیاں اٹھا کر ڈالی، آج وہ چھوٹی سی پوٹلی اس کی نجات کا ذریعہ بن رہی ہے. ہر عمل دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اور منفعت اور مضرت دونوں لحاظ سے، نفع و نقصان دونوں لحاظ سے، بسا اوقات تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مختصر مختصر عمل، کوئی عمل وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی عمل وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. مکھی کا قصہ آپ کو بارہا سنا چکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص تھے بنی اسرائیل کے جو سابقہ امتوں کے، فرمایا کہ صرف ایک مکھی کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا. اور وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک قوم تھی جن کا ایک بت تھا، اس بت کے پاس وہ لوگ نذرانے چڑھایا کرتے تھے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے، اس بت کے نام پر وہ جانور وغیرہ قربان کیا کرتے تھے، اور ان کا دستور یہ تھا کہ ان کے علاقے سے کوئی بھی پردیسی مسافر اجنبی گزرتا تو جب تک وہ ان کے بت کے نام پر نذرانہ نہیں چڑھایا کرتا تھا، بھینٹ نہیں چڑھایا کرتا تھا، ان کے نام پر کچھ نہیں دیا کرتا تھا، اس وقت اس کے لیے وہ راستہ نہیں کھولتے تھے. اگر بھینٹ چڑھا دی، نذرانہ دے دیا، تو پھر تو راستہ ہموار ہے، نہیں دیا تو مار دیا کرتے تھے. فرمایا کہ دو ساتھی سفر پر جا رہے تھے، جاتے جاتے اس علاقے میں جب پہنچ گئے، انجانے میں پکڑے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ بت ہیں، ان بتوں کے پر جب تک تم نذرانہ نہیں چڑھاؤ گے اس وقت تمہیں نجات نہیں ملے گی. تو ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں نذرانہ چڑھانے کے لیے. کہا کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، بھلے ایک مکھی کیوں نہ ہو. اس نے ایک مکھی کو پکڑا، کہا یہ تمہارے بت کے نام پر نذرانہ چڑھایا. فرمایا کہ ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پر نذرانہ دینے کے اندر اللہ پاک نے پکڑ لیا اور جہنم کا فیصلہ فرما دیا. دیکھا جائے تو کتنا معمولی سا عمل ہے کہ ایک مکھی وہ بھی جان چھڑانے کے لیے بطور نذرانے کے پیش کر دی, وہ بال جان بن گئی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا, جبکہ دوسرا شخص اس نے کہا کہ مکھی تو مکھی, کوئی اس سے ہلکی بھی کوئی چیز ہو, غیر اللہ کے نام پر کبھی بھی میں نے نظر نہیں مانی, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے میں کوئی نذرانہ نہیں چڑھا سکتا, چھوڑنا ہے تو چھوڑو, نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑو. فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کی اس قربانی کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرما دی. تو عمل بسا اوقات مختصر سے اور معمولی سے دکھائی دیتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہی تھوڑا سا ہلکا سا عمل بہت بڑی ترقی کا باعث بن جاتا ہے, بہت بسا اوقات وہ تنزل کا باعث بن جاتا ہے. اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو. تنہائی میں انسان اکیلا ہوتا ہے, سناٹا ہے, ویرانہ ہے, اکیلا ہے, اور اکیلے پن کے اندر وہ گناہ کرتا ہے, بہت ہلکا پھلکا سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہ جو تنہائی کا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. بسا اوقات اس گناہ کے ذریعے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی عزت جو اللہ کے بندوں میں ہوتی ہے, اہل ایمان کے دلوں میں جو اس کی عزت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر ان کی نفرت اس کے دلوں اس کی نفرت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. گناہ کر رہا ہے چھپ کر تنہائی میں خلوت میں جا کر, لیکن اس کی نحوست معاشرے کے اندر عام اہل ایمان کے دلوں سے اس کی محبت کو سلب کر لیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو ہمیشہ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس خلوت کے گناہ کی نحوست سے اہل ایمان کے دلوں سے اس کی محبت سلب کر لی جاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی پیش آتی رہتی ہیں زندگی میں کہ جو انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا. گزشتہ جو مضمون تھا ہمارا, اس میں آپ نے وہ حدیث مبارک بھی سماعت فرمائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بسا اوقات زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے جس کو وہ ہلکا پھلکا سمجھتا ہے, لیکن وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدگی کا باعث بنتا ہے کہ وہ ایک جملہ, ایک کلمہ اس کو جہنم میں گرانے کا باعث بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایک کلمہ وہ ہلکا پھلکا زبان سے نکالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات دلا جاتا ہے. تو یہ نیکیاں اور بدی اور کلمات اور مختلف اعمال, ہر قسم کے اعمال میں, ہر قسم کی چیزوں میں یہ سلسلے رکھے ہیں کہ بسا اوقات کوئی تھوڑا سا عمل, مختصر سا عمل بہت بڑی ترقی کا باعث بن جاتا ہے, اور بسا اوقات بہت بڑی ناگواری اور ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بدترین وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی اور فحش کلامی کی وجہ سے دنیا میں لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. وہ اپنے تئیں بڑا خوش ہے کہ میں بہت کھری کھری بات کہنے والا ہوں, صفا کہنی سکھی رہنی والی میرے مزاج ہے, میری طبیعت ہے, اور کھری کھری لوگوں کو بھگو بھگو کے سنانے کا عادی ہو کہ لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اور اس کی تلخ کلامی کی وجہ سے لوگ اسے کتراتے ہوں, گریز کرتے ہوں, ملنا چھوڑ دیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بدترین یہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں ایسا تلخ اور کڑوا تھا, بد مزاج تھا, بد کلام تھا, فحش گو تھا, بات بات پہ گالی اس کی زبان پر آتی تھی اور بہودہ انداز سے وہ کلام کرتا تھا کہ لوگ اس سے ملنے سے گریز اور کتراتے تھے. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بدترین ہوگا. اس لحاظ سے اعمال کے اندر بہت سارے اعمال اللہ تعالی نے دیے ہیں کہ جو کرنے کے لحاظ سے اور کرنے کی حیثیت سے بہت ہلکے پھلکے اور آسان ہیں, اور اس کے اندر بعض دفعہ ایسے اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھے کہ دنیا کے اندر بھی ثمرات بندہ دیکھتا ہے, آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کے ثمرات رکھے ہیں. من جملہ ان ہلکے پھلکے اعمال میں سے ایک اپنی نگاہ کی حفاظت بھی ہے, بدنظری کی حفاظت, بدنظری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا شخص. فرمایا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے اوپر, اب ایک انسان بد نظری کر سکتا ہے, نظر بھیک رہی ہے, اٹھا سکتا ہے لیکن جھکا لی, اس کے اوپر سر دست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نقد صلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی, اس کو ایسا ایمان نصیب ہوگا کہ جس کی حلاوت وہ جیتے جی محسوس کرے گا واقعی ایمان کیا زبردست چیز ہے. حلاوت ایمانی انسان کو محسوس ہوتی ہے, ایمان کا ذائقہ, ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی نگاہ کے جھکانے کے اوپر. اور پھر فرمایا آخرت میں ان نگاہوں کو جھکانے پر جو اللہ تعالیٰ اجر اور بدل عطا فرمائیں گے, کس قدر شکور ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کے تھوڑے عمل پر بڑا اجر عطا فرما رہے ہیں.
فرمایا کہ دنیا میں جتنی مرتبہ اس نے بد نظری کے موقع پر اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوگا اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اس سے بڑی کوئی کائنات کی نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کے اس عمل کا بدل اتنا بڑا دے رہے ہیں کہ بندے تو نے میری خاطر نگاہ کو جھکایا, بد نظری سے اپنے آپ کو بچایا, حرام موقع پر نگاہ پڑنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا. اس دیدار کی جو لذت اور حلاوت ہوگی اس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. تو دنیا میں جتنی مرتبہ بندے نے بد نظری کے موقع پر اپنی نگاہوں کو جھکایا, نگاہ کا جھکانا بڑا آسان کام ہے اگر انسان اس کا عادی بن جائے, اپنے آپ کو پابند بنا لے, تو حلاوت ایمانی یہاں نصیب ہوگی دنیا میں, اور آخرت میں جتنی مرتبہ اس نے یہ قربانی یہاں دی ہوگی, اپنی خواہشات کا یہ گھونٹ پیا ہوگا اور اپنے نفس کے اوپر یہ آرے چلائے ہوں گے کہ نہیں, نگاہ کو نہیں بھٹکانا, نہیں اٹھانا, تو فرمایا کہ اتنی ہی مرتبہ دیدار الہی نصیب ہوگا. اور دوسرا بڑا انعام جو اس کو دیا جائے گا, فرمایا کہ وہ آنکھ جو دنیا میں بد نظری کرنے سے بچتی رہی, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو رونے سے بچا کر رکھیں گے, اس کو رونا نہیں پڑے گا. کہ یہ وہ آنکھ ہے جو دنیا میں حفاظت سے چلتی رہی, محتاج چلتی رہی, تو بظاہر عمل کتنا معمولی سا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت, بد نظری سے پرہیز, لیکن دنیا کے اندر بھی نعمت اتنی عظیم و شان کے حلاوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے, اور آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار, اور اللہ پاک ایسی آنکھ کو رونے سے بچائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے تین آنکھوں کے. ایک تو وہ خوش نصیب آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے دنیا میں بند رہی, جو جو چیزیں, جو جو مواقع اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے تھے کہ مت دیکھنا, نگاہوں کو مت اٹھانا, تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی جگہوں سے جو آنکھ دنیا میں بند رہی, فرمایا کہ آخرت میں وہ آنکھ رونے سے بچی رہے گی. ہر آنکھ کو آخرت میں رونا ہے سوائے تین آنکھوں کے. ایک وہ آنکھ کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بند رہی, آخرت میں اللہ پاک اس کو رونے سے بچا کے رکھیں گے. دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی, کسی بھی عنوان سے اللہ کے راستے میں, اللہ کی راہ میں اس کو جاگنا پڑا اور وہ آنکھ جاگتی رہی, بھلے وہ سرحد کی حفاظت کی خاطر جاگتی رہی, بھلے وہ عبادت گزاری میں جاگتی رہی, بھلے دیگر کسی بھی نیکی کام میں, راہ خدا میں اس آنکھ کو جاگنا پڑا. فرمایا کہ وہ آنکھ جو راہ خدا میں جاگتی رہی, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی رونے سے بچا کے رکھیں گے. اور تیسری مبارک آنکھ وہ ہوگی کہ فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کے ڈر اور خوف سے روئی, اگرچہ اس کے رونے سے مکھی کے سر کے برابر آنسو ٹپکا ہو, تو یہ رونے والی آنکھ بھی آخرت میں رونے سے بچی رہے گی. کس قدر بڑے بڑے انعامات اللہ پاک نے ان نیکیوں پر رکھے ہیں کہ جن نیکیوں کو دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے عمل کے میدان میں جن کو اپنانا بہت آسان ہے, کہ انسان نگاہوں کو حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا کے رکھے, اور اپنی نگاہوں کو جب ضرورت ہو راہ خدا میں ان کو جگانے کی ضرورت پڑی, شب بیداری میں جاگ رہا ہے, اللہ کے سامنے عبادت گزاری میں اپنی آنکھوں کو جگا کے رکھا, اور موقع پڑ رہا ہے اگر وہ سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہے, تو یہ آنکھ اللہ کو بڑی پسند ہے, بہت محبوب ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ کے سامنے خوف کی وجہ سے رونے والی, قطرے بہانے والی, آنسو ٹپکانے والی آنکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی آخرت میں رونے سے بچا کے رکھیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اعمال بہت سے ایسے ہیں کہ جو عملی میدان میں جن کا انجام دینا بہت معمولی اور آسان ہے, تو نیکیوں کے میدان میں بہت سے معمولی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں, کامیابی کا باعث بن جاتی ہیں, اور بدی کے میدان میں بعض بدی ایسی ہیں کہ جن کو انسان ہلکا پھلکا جانتا ہے, بد اخلاقی ہو گئی, بد زبانی ہو گئی, بد کلامی ہو گئی, تیز زبان, تیز رویہ, تیز لہجہ, جس کو انسان اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں تو ایسا جاہو جلال والا ہوں کوئی میرے سامنے ٹک نہیں سکتا, یہ بسا اوقات اس کو انسان کمال سمجھ رہا ہے, آخرت میں فرمایا کہ بدترین انسان وہی ہوگا کہ جس کی تلخ کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اسی طرح عرض کیا کہ کلمہ اف کہ ماں باپ کے سامنے ناگواری کے لیے اس قدر معمولی سی ناگواری بھی آخرت میں پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھرکم ثابت ہو جائے گی. اور نیکیوں کے میدان میں مٹھی پر مٹی کیا حیثیت رکھتی ہے, جس کو انسان کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا. تین مٹھیاں اٹھائیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ بھی آخرت میں تلیں گی اور یہ مٹی کی مٹھیاں آخرت میں وزندار کر کے میزان میں ڈالی جائیں گی. حضرت رابعہ بصریہ کا وہ تہجد والا کرتا ساری زندگی جس میں عبادت کرتی تھی، رات نہا دھو کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے سج بن کے تیار ہو کے شوہر سے پوچھتی ہیں آپ کو میری ضرورت ہے، اگر ضرورت ہوتی ان کے پاس چلی جاتی، ضرورت نہ ہوتی فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے اللہ سے عرض و معروض کر لوں. جی ہاں کر لیں. عرض و معروض میں لگ جاتی ہیں ساری رات، عبادت میں، نوافل میں، اللہ کے سامنے رونے میں، مسکرانے میں، آہو زاری میں، ساری رات بندی اپنے اللہ سے منجات میں گزار دیتی. 40-42 سال کی عمر پائی اور انتقال فرما گئی. انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اپنی خادمہ سے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں یہ جو میرا تہجد کا کرتا ہے اس کو بطور کفن کے دے دینا، اسی میں مجھے کفن دینا، اور کہا کہ رات و رات دفنا دینا تاکہ زیادہ غیر مردوں کی مجھ پر نظریں نہ پڑیں. نصیحت کے مطابق، وصیت کے مطابق آپ کو رات و رات ہی دفن کر دیا گیا اور آپ کے تہجد کا کرتا آپ کو بطور کفن کے وہ ساتھ میں پہنا دیا گیا. اگلی ہی رات خادمہ کو خواب میں دکھائی دی تو بڑے زرق برق اور سبز لباس میں ملبوس چمک دمک کے ساتھ کہا کہ اماں کیا ہوا، کیا گزری، کیا بیتی؟ کہنے لگی کہ بہت مزہ آیا، قبر میں جب پہنچ گئی منکر نکیر آئے اور پوچھنے لگے من ربکی، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو 40 سال تک زمین کے اوپر نہ بھلا پائی، 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے اس کو بھول جاؤں گی کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، جو قبر کا پہلا سوال ہے من ربک. اللہ ہم سب کے لیے وہ مرحلہ آسان فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے پیغمبر کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے. جو ان سوالات کے جوابات دے لے گا اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. فرمایا کہ اگلے مراحل آسان ہوں گے، اور جو دنیا میں اس کی تیاری کر کے نہیں گیا ہوگا جب سوال ہوگا کون ہے وہ کہے گا ہا 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 ہا. حدیث مبارک میں ہا ہا کے الفاظ آتے ہیں. فرمایا کہ وہ جواب میں کہے گا ہا ہا ہا، کچھ نہیں پتا. پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، ہر جواب میں ہا ہا ہا، صرف ایک محمل قسم کے الفاظ نکالے گا. فرمایا کہ جو وہاں پھنس گیا پھر آگے مشکلات میں ہی گرتا چلا جائے گا. تو اس خادمہ نے پوچھا کہ اماں کفن تو آپ کو تہجد والے کرتے میں دیا تھا اور یہاں زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ کفن کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ بندی کے اس کرتے کو، تہجد والے کرتے کو سنبھال کے رکھ دو. فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے نام اعمال کے اور ترازو کے وزن کے اندر اس کو ہم تولیں گے. وہ شکور ذات ہے، قدردان ذات ہے، بندے کے تھوڑے عمل پر زیادہ دیتا ہے. بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ سے اس کی لو لگ جائے، اللہ کی ذات سے دوستی بن جائے اور پھر بھروسہ کامل ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اوپر اس کی نظر جم جائے تو پھر بندے کے بہت مزے ہوتے ہیں، بہت وارے کے نیارے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر عمل بھلے وہ معمولی سا ہو لیکن مسا اوقات وہ نیکی کے اندر اس قدر بھاری بھرکم اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، تو اس کو مسا اوقات وہی عمل اس کی نجات کا باعث بن جائے گا اور مسا اوقات وہی عمل اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا. تو نیکی کو نہ انسان ہلکا جانے، اور معمولی نیکی بھی انسان کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، تو کوئی بھی نیکی کا موقع آ جائے تو اس کو انسان کر لے، کیا پتہ یہی تھوڑی سی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اور گناہ کو انسان کبھی ہلکا نہ جانے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہی اس کے لیے باعث ہلاکت بن جائے. اس لحاظ سے نیکیوں کے بہت سارے اعمال دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں ایسے عطا فرمائے کہ ان اعمال کو کر لینے پر رزق کی کشادگی کے وعدے بھی ہیں، آخرت میں نجات کے وعدے بھی ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ ان کاموں کو اپنا لے. چند اعمال ہیں انشاءاللہ آگے ان کو بیان کریں گے کہ ان اعمال کے اوپر مداومت ہو، استقامت ہو، پابندی کے ساتھ انسان ان کاموں کو انجام دینے والا بن جائے. جو کام مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے تو بھی قطرہ بھی اگر مسلسل ٹپکتا رہتا ہے تو وہ مضبوط سے مضبوط زمین کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے، اور اگر ویسے ہی بھری بالٹی انڈیل دی جائے تو وہ وقتی طور پر تو جوش و خروش ہوتا ہے لیکن اثر انداز کچھ نہیں ہوتا. تو ایک ایک قطرہ بھی اگر ٹپک رہا ہے تو وہ نیچے والے فرش میں سوراخ کر کے دکھا دیتا ہے. تو اگر نیکی ہو احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں کہ جن پر مداومت ہو، دوام ہو، استقامت ہو، پابندی اور ہمیشگی کے ساتھ جس عمل کو کیا جائے وہ اللہ کا محبوب عمل بن جاتا ہے. وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو. استقامت شرط ہے کہ پابندی کے ساتھ دوام اور استحکام کے ساتھ بندہ عمل کرے. مدینہ منورہ کے اندر ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں, بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرماتے ہیں, تصوف کے ہیں اور کئی ایک سلسلوں سے ان کو اجازت بھی ملی ہوئی ہے. تو فرمانے لگے, ایک دفعہ ایک موقع پر ایک وظیفہ بتایا اور فرمایا کہ سورہ قریش 100 مرتبہ روزانہ, مجھے بھی اجازت دی اور ہمارے اپنے متعلقین کے لیے بھی اجازت دی تھی, آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے کہ فرمایا کہ سورہ قریش کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لو, رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ وہاں سے اللہ پاک خزانوں کے دروازے کھولیں گے, وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا. 100 مرتبہ سورہ قریش انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ جس وقت اس کو فرصت کے لمحات مل جائیں, یکسوئی ہو, تسلی ہو, وقت فرصت کا ہو, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, جہاں کہیں اس کو موقع ہو, یکسوئی سے بیٹھ کے سورہ قریش انسان جب پڑھتا ہے, لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, امن اور خوف سے اس کو سلامتی ملتی ہے, رزق کی کشادگیاں فراخیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ 100 مرتبہ کا معمول بنا لیا جائے تو پھر اللہ تعالی فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر غیب سے انتظامات ہوتے ہیں, قرضے وغیرہ بھی سارے فرمایا کہ خلاصی ہو جاتی ہے, دیکھتے ہی دیکھتے قرضوں کا بوجھ اتر جاتا ہے انسان سے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, انسان کے اوپر فراخی ہیں, کشادگیاں اور رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ساتھ میں فرمایا کہ 100 مرتبہ سورہ قریش کا جو عمل ہے پابندی شرط ہے کہ پابندی کے ساتھ دوام اور استحکام اور مضبوطی کے ساتھ انسان اس کو اپنا معمول بنا لے. وظیفہ کوئی بھی ہو جب اس کو معمول بنایا جاتا ہے, میں نے عرض کیا پانی کے قطرہ ایک ایک ٹپک کے ایک ایک قطرہ ٹپک ٹپک کے وہ سوراخ کر دیتا ہے, تو اسی طرح کوئی بھی وظیفہ جس کو معمول بنایا جائے اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ بنایا جائے گا تو وہ ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ اس میں پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات اور ثمرات سے مالا مال فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے اندر ہمیشگی اور دوام ہونا شرط ہے, پابندی کے ساتھ اس کو وظیفہ بنایا جائے. پھر مثال دی, فرمایا کہ دیکھو مرغی ہے انڈوں پر بیٹھتی ہے, 21 دن بعد اس کے چوزے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں. فرمایا کہ یہ مرغی اگر انڈوں پر بیٹھے, 2-4 دن بیٹھ گئی, پھر 1-2-4 دن کا وقفہ کر لیا, پھر بیٹھ گئی, پھر 2-4 دن اٹھ گئی, تو اگر اس کے اس تسلسل میں بیچ میں توقف آ گیا تو پھر بھلے وہ 21 کے بجائے 40 دن بھی کیوں نہ بیٹھ جائے, اس کے اس مرغی کے انڈوں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انڈے خراب ہو جائیں گے, وہ ساری محنت ضائع چلی جائے گی. لیکن فرمایا کہ مرغی کو دیکھیں کس مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اپنے انڈوں کو سہتی ہے, صرف ضرورت شدیدہ کے بعد اٹھتی ہے, دانہ پانی کھایا, پھر واپس آ کر اپنے انڈوں کو سہنے کے لیے بیٹھ گئی, 21 دن مسلسل اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے, اپنی گرمائش باہم پہم ان کو پہنچاتی ہے. تو فرمایا کہ 21 دن بعد اس کی محنت رنگ لاتی ہے کہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ انڈے جو بے جان تھے آج جاندار چوزے بن کر اس میں سے یکے بعد دیگرے چوزے پہ چوزے نکلتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ کوئی بھی کام مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تو محنت رنگ لاتی ہے, اگر مستقل مزاجی نہ ہو تو پھر محنت کارآمد ثابت نہیں ہوتی. اس لیے مشہور مقولہ ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, مستقل مزاجی اور دوام کے ساتھ کسی عمل کو اپنانا یہ کرامت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغداد رحمہ اللہ کے پاس جو ایک شخص آئے تھے بہت اعتقاد رکھتے ہوئے, بہت عقیدت کے ساتھ, 10 سال ان کی خدمت میں گزارے, واپس لوٹ کر جانے لگا, حضرت بڑا دوست اللہ کا بڑا ولی سمجھ کر آیا تھا, بہت بڑا بزرگ سمجھ کر آیا تھا, لیکن کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں. فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو, کہ ہوا میں اڑ کے دکھاؤں, آگ میں کود کے دکھاؤں, پانی پہ چل کے دکھاؤں, ان چیز کو تم بزرگی سمجھتے ہو؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ ان 10 سال کے عرصے کے اندر کبھی تم نے مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی ایک عمل بھی ایسا بتاؤ جو 10 سال کے اندر میں نے کوئی کام خلاف سنت کیا ہو. کہا کہ نہیں حضرت, 10 سال میں کوئی ایک نقل و حرکت بھی میں ایسی پیش نہیں کر سکتا کہ جو خلاف سنت ہو. فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہتے ہو, اس سے بڑی اور بزرگی کیا چاہتے ہو کہ ایک انسان کی زندگی سنت کے مطابق چل رہی ہو؟ یہی تو اصل مقصود ہے, یہی تو اصل مطلوب ہے. یہ شوق دے بازی تو بہت سے ہندو بھی کر کے دکھا دیتے ہیں, غیر مسلم بھی کر کے دکھا دیتے ہیں, یہ جادوگر بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ چیز مطلوب اور مقصود نہیں, اصل چیز استقامت ہے, کہ سنت کے اوپر جو استقامت نصیب ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی. چور تھا جس نے ایک دفعہ چوری کی, ہاتھ کٹ گیا, دوسری دفعہ چوری کی, دوسرا پاؤں کٹ گیا, پھر چوری کی, پھر ایک ہاتھ کٹ گیا, پھر چوری کی. شریعت کا حکم ہے کہ ایک دفعہ چوری کرے گا دایاں ہاتھ کٹے گا, پھر چوری کرے گا بایاں پیر کٹے گا, پھر چوری کرے گا بایاں ہاتھ کٹ جائے گا, پھر چوری کرے گا, اس طرح یہ کے بعد دیگرے ہوتے ہوتے آخر میں وہ ڈکیتی میں بھی پکڑا گیا, پھر اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم ہے, سولی پر لٹکا دیا گیا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا غالباً گزر ہوا, دیکھا کہ ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے اور سولی پر لٹکا ہوا ہے, سولی کے اندر لٹکا کے اس کو پھر جان سے مار دیا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ مجرم کون ہے، کیوں اس قدر اس کو بھیانک سزا دی گئی؟ بتایا کہ چور ہے، ایک مرتبہ پکڑا گیا سزا دی گئی لیکن باز نہ آیا، دوسری دفعہ پکڑا گیا پھر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا پھر باز نہ آیا، تیسرا کے چوتھا کے چوری ہوتے ہوئے آخر کار یہ سولی پر لٹک گیا لیکن اپنی حرکت اور کرتوتوں سے باز نہ آیا، آگے بڑھے اور بڑھ کر اس کے اس کٹے ہوئے پاؤں کو چوم لیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی مجرم کے پاؤں کو چوم لیا، کہ حضرت اس نے کون سا ایسا کمال کیا کہ آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کے اس چوری اور ڈکیتی کے کام پر اس کے پاؤں نہیں چوم رہا، اس کی استقامت کے اوپر اس کو داد دے رہا ہوں کہ واہ جوان تیری استقامت کو سلام، ایک مرتبہ تیرے اس کام پر تیرے کو سزا ملی لیکن تو باز نہ آیا، ایسے ڈٹ کے اس کام میں لگا رہا کہ یہ کے بعد دیگرے سزائیں جھیلتا رہا، سزائیں بھگتتا رہا، ہاتھ پاؤں سے محروم ہوتا رہا، لیکن جس راہ کو اس نے اپنایا تھا اس میں ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ موت کے منہ میں چلا گیا لیکن اپنے مشن اپنے اس مقصد سے اور مشن سے نہ ہٹ سکا۔ تو فرمایا کہ میں اس کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ مستقل لگ کر کوئی کام انجام دینا، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کو ایک عمل کو اپنا لینا، پھر پوری زندگی اس کے اوپر گزار دینا۔ ایک شخص نے سوچا تھا چلو میں ایک ڈائری بناتا ہوں، بزرگوں کے سارے اعمال نوٹ کرتا ہوں، اور وہ ہر بزرگ کے پاس جاتا تھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا عمل بطور خاص کریں گے؟ جو بتاتے گئے وہ نوٹ کرتا گیا تاکہ میں ان تمام معمولات کو اپنا کر بزرگوں کی سب سے زیادہ اہم ترین عبادات کا عمل کرنے والا بن جاؤں۔ مختلف کے پاس ہوتے ہوتے ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور یہی سوال کیا کہ حضرت آپ کی زندگی کے آخری دنوں تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کہا کچھ بھی نہیں، جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا وہی کرتا رہوں گا۔ کہا عجیب بات ہے، موت کی آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ آج آخری دن ہے پھر بھی آپ کے کوئی اضافی کوئی عمل نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ روز اول ہی میں نے اپنے جو معمولات بنائے ہیں وہ میں نے اپنے روز اول ہی اپنی زندگی کے آخری دن سمجھ کر معمول بنا چکا ہوں، اب اگر مجھے موت کی اطلاع بھی مل جائے تو میرا شروع ہی سے تیاری اس انداز سے میں نے کی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر ہی تیاری مکمل کر لی ہے، لہٰذا اگر مجھے موت کی اطلاع بھی مل جائے تو میرے معمولات میں کوئی رد و بدل تغیر و تبدل نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے مستقل مزاجی، کہ اپنی زندگی کو ایک انداز میں ڈھال لیا جائے، ایک نہج پر انسان چلے اور پھر ایسا جم تھم جائے، ایسا ڈٹ کر عمل کرے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل کا مزداق بن جائے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ روزانہ ایک ہی انداز کی عبادت، طاعت، فرما برداری، وفا شعاری اور ایسی سچائی، صداقت، دیانت، امانت کے ساتھ وہ زندگی کے قدم بڑھاتا چلا جائے کہ ہر ہر عمل اس کے اللہ کی بارگاہ میں پسندید اور محبوب ترین عمل ہو۔ صرف کڑی کا ابال نہ ہو کہ جوش و خروش میں کچھ اعمال کر لیے پھر بھول گیا فراموش کر بیٹھا، جوش و جذبے میں کچھ نیکی کر چکا پھر بعد میں فراموش کر بیٹھا۔ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو انسان زندگی کا ایک نقشہ بنا لے، اس نقشے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا شروع کرے، پھر خود بھی مطمئن ہوتا ہے کہ واقعی میری جو زندگی کی ڈگر ہے وہ صحیح ہے، اور جو میں اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں تو کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، پھر اس کو چین اور سکون اور اطمینان بھری زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ چیز کہ استقامت کے ساتھ جو بھی عمل اپنایا جائے تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بزرگ جو مدینہ منورہ کے، جنہوں نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا اور ساتھ میں پھر بتا دیا کہ اس کے اندر استقامت شرط ہے، جتنی پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے گا اتنے ہی زیادہ بہت اس کے ثمرات کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص ہی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، دنیا کسے بیگم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، دنیا تو ہے ہی دار الامتحان، آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص وہ غموں سے بالاتر نہیں، دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو بیغم دکھائی نہیں دے گا، ہر شخص غمگین کسی نہ کسی الجھن میں الجھا ہوا دکھائی دے گا، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی۔ تو کہا کہ دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اگر کوئی آپ کو بیغم دکھائی دے گا تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا، چرند پرند حیوانات تو ہو سکتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سارے غموں سے بے فکر پیدا کیا ہوا ہے، نہ ان کو گھر کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان کی، نہ کنبے، نہ خاندان کی، نہ نوکری کی، نہ کسی دوسری چیزوں کی، بے غم پیدا فرمائے، اچھا ہو رہو اور چہکتے رہو، دنیا کے اندر سارے انتظامات اللہ پاک نے اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو دنیا میں آیا ہے غموں سے پاک تو کوئی بھی نہیں، سب سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کسی کو آزمایا گیا، فرمایا کہ وہ انبیاء کی جماعت، اور ان انبیاء کی جماعت میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ کو آزمایا گیا، مجھ پر آزمائش ہو کے پہاڑ توڑے گئے، امتحانات آئے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے امتی میں سے کسی امتی پر سخت حالات آ جائیں تو وہ میرے حالات کا مطالعہ کر لیا کرے, میرے حالات کا جائزہ لے لیا کرے, میرے سخت حالات کو سامنے رکھ لیا کرے, اس کو بڑی تسلی مل جائے گی, حوصلہ مل جائے گا. ایسے بھی حالات آئے کہ یہ کے بعد دیگر تابر توڑ آپ کے اوپر غم آئے تو اس سال کا نام ہی عام الحزن, غموں کا سال, جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, ابو طالب بھی اسی سال انتقال فرما, اور پھر سخت آزمائشوں کا حالات کے دور تھے وہ, تو اس سال کا نام ہی عام کہا جاتا ہے, سال کو عام الحزن, غموں کا سال. تو غم تو اس دنیا میں ہر کسی پر آئے ہیں لیکن نوعیت جدا گانا ہے. کوئی غموں میں بل بلا جاتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ جاتا ہے, کوئی ان غموں کے اندر اللہ کی رسی اور مضبوط تھام کر اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے. صرف بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیماری جب آتی ہے تو یا تو رحمت ہوتی ہے یا زحمت. اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بیماری آئے یا کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی آئے, کوئی بھی مصیبت کسی بھی انداز میں, کوئی امتحان آ گیا, بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو, فرمایا کہ اگر اس کے آنے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے, بدگمان ہو جاتا ہے, بدزن ہو جاتا ہے, اللہ کا در چھوڑ بیٹھتا ہے, اللہ سے لو لگانا چھوڑ دیتا ہے, دعائیں مانگنا چھوڑ دیں, اللہ کے سامنے گڑگڑانا, سجدہ کرنا زمین پر اور نمازیں پڑھنا, عبادت طاعت کے ذریعے اللہ کو منانا چھوڑ دیا, اوپر سے سرکش اور باغی ہو گیا اور شکایتیں شروع کر دیں, فرمایا کہ اگر کوئی دکھ درد بیماری اور تکلیف کے آنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو سمجھ لو شامت اعمال ہے. اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ تکلیف اور آزمائش بھیج کر اس کی شامت اعمال اس کے اوپر پیش کر دی ہے. صورتحال یہی ہے, بیماری ہے, دکھ درد تکلیف ہے, مشکلات میں گھرا ہوا ہے, لیکن اللہ سے اور زیادہ جڑ گیا, اللہ کے سامنے اور زیادہ روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. فرمایا کہ یہ آنے والی بیماری, یہ دکھ درد تکلیف اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہے, بندہ اللہ سے اور زیادہ نزدیک ہو جائے گا, تعلق اس کا اور زیادہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. یہی تو وجہ تھی کہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام, اور وہاں ایک گھٹی ہوئی فضا ہے, سمندر, رات کی تاریکی, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, اندھیرے میں اندھیرا, اندھیرے میں اندھیرا, گھٹی ہوئی فضا, پانی میں انسان چلا جائے تو ویسے ہی آواز گھٹ جاتی ہے, پھر مچھلی کے پیٹ میں وہاں سے پکارے رب ذوالجلال کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہی معبود برحق ہے, بے شک میں اقراری ہوں کہ مجھ سے ظلم ہوا, مجھ سے قصور ہوا, اپنے آپ کو قصوری کر کے پیش کیا. فرشتوں نے کہا یا رب کوئی سنی ہوئی آواز لگتی ہے, جانی پہچانی آواز لگتی ہے, پہلے سے سنتے چلے آ رہے تھے, فریادیں سنتے تھے, پہلے سے لو لگانے کی عادت تھی, معمول تھا, اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے, تو فرشتے بھی اس آواز کو سن کے کہنے لگے کہ سنی ہوئی آواز لگتی ہے. کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر, ہمارے دوست یونس کی آواز ہے, وہ فریاد کر رہے ہیں. جب پکارا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فریاد سنی اور اس کے بعد نجات عطا فرما دی. عام طور پہ دیکھا جائے پانی میں انسان چلا جاتا ہے, پھر جینا اس کے لیے محال ہے, ناممکن اور مشکل اور دشوار ہے, چند منٹ میں انسان کی سانسیں بند ہو گئیں, انتقال کر جاتا ہے. پانی ہے, پھر پانی کے اندر مچھلی, مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک گھٹا ہوا ماحول, اس گھٹے ہوئے ماحول میں لو لگانے والی ذات, پیغمبر بھی تمام کے تمام تھے اشرف اور بہت بلند و بالا اعلی صفات کے مالک, لیکن تخلیقی لحاظ سے انسان تھے, بود و باش کے لحاظ سے انسان تھے, اسی طرح ان کے سانس کا نظام تھا, کھانے پینے کا نظام تھا, چلنے پھرنے کا, سونے جاگنے کا, بیماری اور صحت, پورا نظام زندگی وہی انسانوں والا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام بھی پورے کامل مکمل انسان تھے, انسان ہونے کے باوجود پانی اور رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ بندہ لو لگائے ہوئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بندہ جب اللہ سے لو لگا کے رکھے ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو بھی ان کی فریاد سنا کر فرشتے بھی تذکرے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وقت مقررہ آیا پھر مچھلی کو کنارے پر لا کر حکم دیا کہ اب ان کو نکال باہر کر دو. تو ایک مرحلے سے گزر کر بندہ جب اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا عادی ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگ کر چلنے کا عادی ہو, تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر موڑ پر اپنی بات کو کہہ لیتا ہے, عرض و معروض کر لیتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر امتحانات سب پر آئے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی جماعت سب سے بڑی امتحانوں سے گزرنے والی جماعت, اور ان میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئیں, تو تم پر بھی کبھی حالات آئیں, آزمائشیں آ جائیں, دکھ درد تکلیف, کوئی بھی بڑے سے بڑا امتحان آ جائے, فرمایا کہ تم میری تکالیف کو سامنے رکھ لینا, تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا, تمہاری وہ تکلیف آسان ہو جائے گی, اس مشکل کا سہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جسمانی طور پر بھی آپ نے زخم سہے ہیں، دندان مبارک آپ کا بھی ٹوٹا ہے، آپ کے مبارک چہرے میں بھی زخم آئے، خونم خون ہوئے ہیں، طائف کے سفر میں آپ کا بدن مبارک زخمی ہوا ہے، تو کس قدر جسمانی تکلیفیں بھی آپ نے سہی اور ماحول اور معاشرے کی تکلیفیں بھی آپ نے سہی ہیں. ان حالات کے اندر، دکھ اور درد اور تکلیف کے اندر، ہر انسان کسی نہ کسی امتحان کے اندر گزرتا ہے، تو ہر انسان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ حالات اچھے ہوں، پرسکون ہوں اور فراخ زندگی ہو، کشادگی حالات ہوں، تو اس کے لیے مختلف اعمال اللہ پاک نے رکھے. یہی جو آیت کریمہ بہت مبارک عمل ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو بھی اس کو ورد بناتا ہے، وظیفہ بناتا ہے، اور جو بھی بندہ مشکل حالات میں ہم سے لو لگاتا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان والوں کو بھی جو بھی ہم سے لو لگائے گا، ان کلمات کے ذریعے ہم سے فریاد کرے گا، ہم مشکل میں گھرے ہوئے اہل ایمان کو نجات عطا فرمائیں گے. مشکل حالات کے اندر انسان اس کلیمے آیت کریمہ کا ورد رکھے، اور سو یہ ایک وہ عدد ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سو کی تعداد یہ کثیر تعداد ہے، کہ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ انسان سو مرتبہ کرتا ہے تو وہ کثرت میں داخل ہو جاتا ہے، کہ اس نے گویا کہ بکثرت وہ عمل انجام دیا ہے. تو اگر سو مرتبہ پڑھنے کا انسان معمول بنا لے، کوئی بھی مشکل حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے، تو سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بطور وظیفہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، مناجات کرے، تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے اس کو خلاصی عطا فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث تفصیلی کہ جب شادی ہو گئی، گھر گھرستی شروع ہوئی، تو چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پانی کے مشکی سے بھر کر لاتے لاتے کمر کے اوپر رسی کے نشانات، اور پھر چولہا اور روٹی اور سالن اور پکانے کے سلسلے میں اس کی گرمائش اور مشکلات، اور لکڑیاں جلانا، وہ مشکل حالات سے گزر کر کافی زیادہ مشکلات کے اندر آنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کافی زیادہ پریشانی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں، بس، اور بدن کے اوپر مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے نشانات ہیں، چولہے کے اندر لکڑیاں جلا کر ان کو جھونکنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر گرمائش کی وجہ سے تکلیف کے آثار ہیں. ایک دن کچھ لونڈی اور غلام آئے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابا جان سے کوئی لونڈی وونڈی لے لو، کوئی غلام لونڈی مل گیا تو خدمت میں آسانی ہو جائے گی، گھر کے کام کاج میں وہ ہاتھ بٹا لے گی. آپ آئیں اور پھر اپنی جو مدعا تھا وہ سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاہتے تو ایک کیا دس لونڈیاں، دس غلام حوالے کر دیتے کہ بیٹی جو آپ کی لخت جگر نور نظر تھی، آپ ان کے لیے لونڈیوں کا گویا کہ ایک پورا سلسلہ بنا دیتے. لیکن آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کے لیے ان لونڈی اور غلاموں سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہ بتا دوں؟ کیا اس سے زیادہ خیر اور بہتری والا کام نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں، معاملات تمہارے لیے اچھے ہو جائیں؟ کہا بس خوشی، جی جی ضرور ضرور. تو فرمایا کہ رات کو جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے لیٹو، اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام مشکل کاموں کو آسان فرما دیں گے. دونوں میاں بیوی نے اس کو معمول بنا لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے دن بدل دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اللہ پاک نے امیر المؤمنین تک بنا دیا، کہ بادشاہ ہے، وقت ہے، پوری امارت اور پوری گویا کہ مسلمانوں کی بھاگ دوڑ ہاتھ میں ملی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر یہ پورا قصہ سنا رہے تو سامنے والے نے کہا کہ آپ نے پھر یہ معمول بنایا، فرمایا کہ اس دن کے بعد سے کوئی ایک رات بھی مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے یہ معمول چھوڑا ہو. اس نے کہا کہ وہ جو جنگ صفین تھی، رات کے حالات شدید ترین تھے، سخت حالات تھے جنگ صفین میں، اس میں تو آپ بھول گئے ہوں گے. کہا کہ نہیں نہیں، اس دن بھی جنگ کے دوران بھی میں نے اپنا یہ معمول پورا کر لیا تھا. قدردانی کا یہ عالم تھا کہ جب ایک معمول مل گیا، اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو بڑا ہلکا سا کام ہے، یہ لونڈی غلام کا کام کہاں سے. اس عمل کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے کہ جو بھی امتی اس کو اپنا لے گا، اور یقین اور اعتماد کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کو اپنا معمول بنائے گا کہ سوتے وقت بستر پر جب لیٹ گیا، دیگر معمولات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو دربار رسالت سے عطا ہوا ہے اس ذات کو، کہ جو بہت زیادہ چہیتی اور لاڈلی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادے، تین صاحبزادیاں یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئیں، چوتھی جو آپ کی آخری بچی ہوئی صاحبزادی تھی، سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی، ان تمام چاروں صاحبزادیوں کے اندر جو آپ کی محبت تھی وہ سمٹ کر آخر میں اس لخت جگر میں جمع ہے. ایسی مبارک لخت جگر کے جن کی چال ڈھال، انداز گفتگو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. اس مبارک خاتون کے ہاتھوں میں چھالے اور گٹے اور ایک فریاد لے کر آئی ہیں اپنے پیارے والد ماجد کی خدمت میں، اور اس موقع پر آپ ایک لونڈی اور غلام حوالہ کرنے کے بجائے ان کو یہ عمل جو دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ کائنات کا بہت بڑا وظیفہ ہے اور کامیابی کا بہت بڑا راز ہے کہ اس موقع پر آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا، جو جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، ان کو آپ یہ عمل عطا فرما رہے ہیں کہ بیٹی کیا میں اس سے بہتر اور بڑھ کر چیز تم کو عطا نہ کروں؟ پھر یہ معمول دے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، پھر کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ میں نے اس چیز کو اپنے معمول کے اندر خلل آنے دیا ہو. ہم بھی اگر اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی کشادگیاں لائیں گے، فراخیاں لائیں گے، مشکلات کو آسان بنا دیں گے، ہلکا پھلکا بنا دیں گے. سورہ یاسین کی تلاوت، پوری ایک تفصیلی حدیث ہے انشاءاللہ زندگی بخیر آگے آئے گی. وہ فرمایا کہ یہ رزق میں کشادگی کا باعث بنتی ہے. فرمایا کہ صبح فجر کے بعد جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے دن بھر کے سارے کام کاج میں آسان کر دیتا ہوں. پورے دن کے کام کاج، مصروفیات، مشغولیات، بھاگ دوڑ، ایسے ہنستے کھیلتے پوری رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تھوڑے سے کام میں بھی انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت صبح صبح ہو جائے، سارے دن کے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں. اور سورہ واقعہ کے فضائل جو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انشاءاللہ تفصیل آئے گی. فرمایا کہ مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ تلاوت کر لے، فقر و فاقہ کا اس کے گھر میں نام و نشان نہیں رہے گا. مختصر صورتیں ہیں، مختصر صورتیں ہیں. صبح انسان تلاوت کرے سورہ یاسین کی فجر کے بعد، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو ادھر سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے دن بھر کے سارے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بڑے بڑے کام بھی آسان کر دیتے ہیں، وقت میں برکت ہوگی، سارا دن آرام سے، فرصت سے، تفصیل سے اپنے سارے کام کاج نمٹا لیتا ہے. اور رات مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اور پھر اس سورہ واقعہ کی تلاوت کے ذریعے سے وہ اپنے گھر میں خیر و برکت کے فیصلے لے لیتا ہے. یہ دونوں معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی بڑے بزرگ، بڑی ہستی، کوئی قابل اعتبار معتمد بڑی شخصیت، وہ کوئی وظیفہ جب دیتی ہے تو انسان کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سامنے والے کی جتنی عظمت، جتنا تقدس، جتنا اس کا احترام، جتنی اس کی بڑائی ہمارے دل میں ہوگی، اتنی اس کی بات کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی. تو بزرگوں کے بزرگ، انبیاء کے سردار، اولین اور آخرین کے گویا کہ پوری محبوب رب العالمین، خلاصہ کائنات، ان کے بتائے ہوئے جو معمول ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو وظیفے ہیں، وہ بہت مختصر سے، بہت آسان، بہت ہلکے پھلکے، اور کائنات میں سب سے زیادہ وزندار، جاندار وظیفے ہیں کہ اگر بندہ صحیح یقین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو اپنائے گا، وارے کے نیارے خود اپنی آنکھوں کھلے مشاہدہ کرے گا. اس لحاظ سے یہ بھی معمول بنا لیا جائے کہ صبح سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، تو گھر میں نہ فقر و فاقہ ہوگا، نہ تنگی حالات، نہ مشکل. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے، کشادگیاں عطا فرمائیں گے. صبح سورہ یاسین کی برکت سے معاملات سارے آسان ہو جائیں گے، اور رات سورہ واقعہ کی برکت سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ عشاء کے بعد جو سورہ ملک پڑھ لے گا، عذاب قبر سے بچ جائے گا. دنیا کی آسانیاں، صبح سورہ یاسین سے دن کے کام آسان ہو گئے، رات مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر میں کشادگیاں اور برکتوں، فراخیوں کے دروازے کھل گئے. فرمایا کہ سورہ واقعہ مغرب بعد تلاوت جو کرے گا، کبھی فقر و فاقہ نہیں دیکھے گا. فقر و فاقہ تو تبھی ہوتا ہے جب انسان میں تنگ دستی آتی ہے، غربت اور افلاس آ جاتا ہے. اور پھر عشاء کے بعد جب سورہ ملک پڑھ لی، فرمایا کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، تو دنیا کا بھی سرمایہ مل گیا، آخرت کی نجات کے بھی، اور محفوظ قبر کی آرام کے سامان مل گیا. فرمایا کہ سورہ ملک روزانہ رات کو تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے معمور اور محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا کے بھی سرمایہ دے دیا، آخرت کے بھی نجات کا ذریعہ دے دیا. شرط یہ کہ مستقل مزاجی ہو، اور صحیح انداز سے انسان لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، اور ہر فریاد اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو معمول اللہ پاک نے دیے، جو اعمال اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کو اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا معمول بنانے والا بن جائے تو پھر ہر ہر عمل اپنے ثمرات جیتے جی بندے کو دیا کرتا ہے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ جا رہے تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی دوپہر کا وقت تھا, آرام کے لیے ایک پھلدار درخت کے نیچے لیٹے قیلولہ کرنے کے لیے. تو جب آرام کرنے کے لیے لیٹے سوئے, قیلولہ کر کے جب جاگے, ابھی لیٹے ہی ہوئے تھے کہ سناٹا تھا, دور دور تک کوئی نہ تھا, ایک آواز آئی. سنا تو معلوم ہو کہ درخت سے آواز آ رہی ہے, کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ درخت کہہ رہا ہے, یا سری کن مثلی, اے سری سقطی تو میری طرح بن جا. حیران ہو گئے کہ یہ درخت مجھ سے مخاطب ہو کے مجھے درس دے رہا ہے کہ تو میری طرح بن جا, یہ کیسی آواز, مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے میں تیری طرح بن جاؤں. فرمایا کہ میں کیف اکون مثلک, میں تیری طرح کس طرح بنوں. تو جواب دیا کہ وہ لوگ, الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاثمار, میری طرح اس طرح بن جائے کہ لوگ تو مجھ پہ پتھر مارتے ہیں اور میں ان پر پھل نشاور کرتا ہوں. حیران ہو گئے کہ ایک پھل دار درخت وہ مجھے سبق دے رہا ہے, درس دے رہا ہے کہ میری طرح بن جاؤ کہ لوگ پتھر مارے, آپ پھل اور پھول نشاور کریں. تھے اللہ کے ولی, فراست ملی ہوئی تھی, تھوڑا سا سوچو وچار کیا, کہا کہ ہے تو درخت پھلدار, پتھر کھاتا ہے اور پھل دیتا ہے, لیکن کہا کہ پھر کیا وجہ ہے, آخر تو آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے, فکیف مصیرک الی النار, آخر وجہ اس کی کیا ہے کہ تو اتنا نفع دینے والا کہ پتھر کھا کے بھی پھل دے رہا ہے, لیکن پھر تو انجام دے رہی ہے کہ اللہ تعالی نے تجھ کو آگ کی غذا بنایا, آگ کا ایندھن بنایا, تو آگ میں تجھے جلایا جاتا ہے, یہ سزا تجھے کیوں ملی, فکیف مصیرک الی النار. اس پر اس نے جواب دیا, فاملیت الی الہوا ہکذا وہکذا, کہا کہ بس میری یہ خوبی تو اپنی جگہ بدستور تھی لیکن خامی بھی مجھ میں موجود ہے, وہ یہ کہ میں ہوا کے دوش پر مائل ہو جاتا ہوں, ہوا جس طرف مجھے جھکاتی ہے میں جھک جاتا ہوں, جس طرف چلاتی ہے چل پڑتا ہوں, کبھی اس طرف میرا جھکاؤ ہوتا ہے کبھی اس طرف میرا جھکاؤ ہوتا ہے, استقامت میرے اندر نہیں تھی, اس وجہ سے استقامت کے نہ ہونے کی وجہ سے میری اس خوبی پر پانی پھر گیا, اللہ پاک نے مجھے آگ کا غذا اور خوراک بنا کر, آگ کا ایندھن بنا کر جلنے کا میرے لیے فیصلہ فرما دیا. استقامت بڑی چیز ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ جس کام کو اپنایا جائے گا اس میں انسان جیتے جی بہت بڑے بڑے ثمرات اپنی زندگی میں پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات, طاعات, اخلاقیات اور معاشرت ہر میدان میں مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح انداز میں جینا نصیب فرمائے, گناہ اور برائیوں سے پرہیزگاری نصیب فرمائے, عبادات اور طاعات کا نور عطا فرمائے, عبادات کے ذریعے سے اللہ پاک نے رزق میں وسعتوں کے وعدے فرمائے ہیں, انشاءاللہ سارے سلسلے آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادات کا نور ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے عطا فرمائے, اور برائیوں اور گناہوں کی ظلمت اور قدورت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اویس میاں کی والدہ ماجدہ, ام سعود صاحبہ, ذوالفقار بھائی کے والدہ ماجدہ, اور اسی طرح لیلہ خاتون صاحبہ, ارسلان میاں اور حمزہ کے والدہ ماجد, یہ تمام حضرات بیمار ہیں, اللہ پاک ان تمام کو صحت کلی شفا کامل عطا فرمائے. ابو حمید یہ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں, اللہ پاک ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے, اور جو مشکلات ہیں اللہ پاک دور فرما کر پہلی روزی سے زیادہ اچھی اور بابرکت روزیت کے سامان عطا فرما دے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہم پر کس قدر بڑے بڑے انعامات فرمائے, اللہ ہمیں تمام انعامات کی قدردانی نصیب فرمائیے, شکر گزاری نصیب فرمائیے, ہمیں صحیح جینے کا ڈھنگ عطا فرمائیے, اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لا کر یا اللہ اجتماع سنت کے جذبوں کے ساتھ ہم سب کے لیے جینا آسان بنا دیجیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت اور دوری نصیب فرمائیے, اطاعت اور فرما برداری والے جذبہ عطا فرمائیے. یا اللہ یہ زندگی جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اس کو بامقصد بنانا ہمارے لیے آسان بنائیے, بے مقصد لغویات کے اندر زندگی کو ختم کر کے یا اللہ ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ تمام کے تمام مشکلات ہمارے لیے آسان بنائیے, ہم سب کی زندگیاں دراز بنائیے, ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائیے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ اپنے خزانوں کے دروازے غیب سے ہم سب پر کھول دیجیے, دین اور دنیا کی تمام ضروریات اپنی طرف سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے لو لگانے والا بنا دیجیے, غیر اللہ سے ہم سب کی نظریں ہٹا دیجیے. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہم سب کو مستغنی اور بے نیاز بنا دیجیے, اپنے دربار سے وابستگی نصیب فرمائیے, اپنے غیروں کے دربار سے ہماری نگاہوں کو ہٹا لیجیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی من کی مرادیں پوری فرمائیے، جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیے، جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے حفاظت چاہیے ہم سب کو بھی حفاظت نصیب فرمائیے۔ مبارک لمحات ہیں، دن چلا گیا رات آ گئی، ان مبارک لمحات میں دن اور رات کے ملاپ کے وقت میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے۔ آپ کے منادی ندا پکار رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، یا اللہ ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما کر بخشا بخشایا بنا دیجیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے، ہمارا یہاں جمع ہونا پڑھنا سننا کہنا سب کچھ قبول و منظور فرما کر ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے۔ ہمارے والدین ماجدین کے عزیز اور اقارب کے جو بھی ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کاملہ فرما کر ہم سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ بزرگان دین کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم سب کو اپنا یا اللہ دوست بنا لیجیے، اپنی ولایت کا تاج ہمارے سروں پر رکھ دیجیے، ہم سب کو یا اللہ اپنی کامل مکمل محبتیں عطا فرمائیے، معرفتیں عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔